اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
حدیث اگر کسی کو سنا رہے ہو اور الفاظ یاد نہیں تو معنی سنانا بھی ٹھیک ہے
تو بتا دینا کہ جی حدیث کا مفہوم یوں ہے, یوں کہہ دینا چاہیے. اگر پوری حدیث یاد نہ ہو, عبارت یاد نہ ہو, تو پھر یوں کہنا چاہیے جی کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے, پھر ٹھیک ہوتا ہے. جی وہ کچھ ایک فرقہ ہے جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں, اور یہ گمراہ فرقہ ہے. انہی کے معاملے کو سمجھانے کے لیے یہ جو آج ٹاپک تھا قدرتن یہ بتایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث محفوظ نہیں رہی. یہ سنی ہوئی باتیں تھیں, جیسے کس سے کہانیاں سنتا ہے تو بعد والے اس کو سناتے رہتے ہیں, مگر یہ کس سے کہانیاں نہیں تھیں اس طرح, بلکہ باقاعدہ ایک علم تھا جو نبی علیہ السلام سے صحابہ کو منتقل ہوا, انہوں نے اپنے دلوں میں بھی محفوظ کیا اور انہوں نے اپنے کاغذوں پر بھی اس کو محفوظ کیا. نوٹس موجود تھے, اس لیے 10 مثالیں دیں کہ 10 نوٹس مختلف صحابہ کے پاس تھے, اور انہوں نے پھر انہی صحائف سے یہ جو چھوٹے چھوٹے نوٹس تھے نا آگے حدیث کی کتابیں اکٹھی ہوتی چلی گئی, اور یوں علم کا جو ہے نا وہ تدوین مکمل ہوئی. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں وہ غلط کہتے ہیں, اور وہ امت مسلمہ کی جو مین سٹریم ہے اس کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. جی
صحابہ نے تو وہ قسم کے جو پہلے تھا اس کو بھی دمخل کیا, جیسے کہ وہ جھاڑ لایا تھا تو اس کو بھی.
جی جی
تو ناصر
باتوں کو بھی نقل کیا, عملوں کو بھی نقل کیا.
تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے اس کو سنت کیوں کہتے ہو, یا اس زمانے میں کی جاتی تھی اب کیوں کر رہے ہیں, یا پھر یہ جواب دیا جاتا کہ اس زمانے سے نقل ہوتی آ رہی ہیں جو لوگ پہلے وہ سفر نے کیا. پھر مثلا لباس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنت لباس کیوں ہے, اس کو کیوں پہنتے ہو.
دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لباس پہنا ہے اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک چھوٹا سا مضمون چند دن پہلے رسالوں میں لکھا ہے, اس میں چند شرائط لکھی ہیں. ایک شرائط تو یہ کہ وہ لباس کفار کے لباس سے مشابہت نہیں رکھ رہے, مرد کا لباس عورت کے لباس سے مشابہت نہ رکھے, اور وہ لباس جو صالحین کا شعار ہے نا مسلمانوں کا اس کے مطابق اگر ہو تو ایسا ہر لباس جو ہے وہ شریعت کے جائز لباس میں ہوتا ہے. اگر ایک بندہ اس سے زیادہ آگے جائے تو شمائل ترمذی کتاب کے اندر باقاعدہ احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامہ باندھا کرتے تھے تو کتنی لمبائی ہوتی تھی, اس کا رنگ کیسا ہوتا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جبہ پہنا کرتے تھے تو وہ کس قسم کا ہوتا تھا. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے کشکول میں لکھا ہے کہ آپ جو جبہ پہنتے تھے تو نیچے سے اس کا گھیر گول ہوا کرتا تھا, وہ اپنی تحقیق اس میں لکھتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کتنا اونچا ہوتا تھا, یعنی جو موٹی پنڈلی ہے وہاں تک ہوتا تھا, اور جو تہبند باندھتے تھے تو وہ کہاں تک ہوتا تھا, تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا تھا. اور نبی علیہ السلام نے پاجامہ بھی سلوایا تھا پہننے کے لیے, مگر استعمال فرمانے سے پہلے آپ نے پردہ فرما لیا تھا. تو آپ کے لباس کی پوری تفصیل شمائل ترمذی کی کتاب کے اندر موجود ہے, تو ہم اگر چاہیں تو ہمیں وہ پوری تفصیل آج مل سکتی ہے. اس لیے آج اکثر جو علماء صلحاء لباس پہنتے ہیں نا یہ وہی مسنون لباس ہے صلحاء کا شعار جو آگے چلتا چلا آ رہا ہے.
لوگوں سے یہ سنا تھا کہ اصول الفقہ جو ہے اسے ترتیب سب سے پہلے امام شافعی نے اپنی کتاب الام کی, تو اس کو وہ اعتبار میں
نہیں ایسی بات نہیں ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اصول فقہ مرتب کیے، لیکن انہوں نے اب از خود کتاب کوئی نہیں لکھی، ان کے اصول پھر ان کے شاگردوں نے کتاب کی شکل میں مرتب کیے. جیسے آج ہم نے پڑھا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وقت کے حاکم پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ تھی اور وہ عہدہ قبول نہیں کرتے تھے، تو ایسا بندہ ہمیشہ حکمران کی کان آنکھوں میں نا کھٹک رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کو جیل میں بھیجا، اس لیے ان کو سزائیں دیں، ان کا جنازہ جیل سے نکلا. تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کا یہ جو کام ہے نا یہ آگے پھیلنے نہ پائے. تو قدرتن ہوا یہ کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی وہ جو اصول کی کتاب انہوں نے لکھی تھی نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے چلی نہ، جس کی وجہ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی وہ سب سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے سامنے آئی، حالانکہ لکھی وہ پہلے گئی مگر اس کی حفاظت کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے نہ آ سکی. لیکن بعد میں جب وہ مخالفت کا زمانہ گزر گیا اور آئمہ نے پھر دوسری کتابیں جب لکھی تو پھر پتہ چل گیا کہ یہ متن تھا، اس پر پھر انہوں نے تفصیلات لکھی، تو پھر وہ کتابیں سامنے آ گئیں. تو کتابیں سب سے پہلے، یعنی ترتیب سب سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دی، کتاب ان کے شاگردوں نے لکھی، لیکن درمیان کی حکومت کے کچھ وقت میں وہ کتاب کچھ وقت کے لیے ظاہر سے گم ہو گئی، اس وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب سامنے آ گئی. اس کو وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے سب سے پہلے لکھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام شافعی جو شاگردوں کے شاگرد بن رہے ہیں وہ پہلے کتاب لکھیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امام صاحب نے تو کوئی تدوین کا کام کیا ہی نہیں ہے. تو امام صاحب کا پھر مذہب کیسے بن گیا؟ امام صاحب کا نام کیسے مشہور ہو گیا؟ تو یہ بات وہ غلط کرتے ہیں. حقیقت میں جیسے آج ہم نے پڑھا نا، لکھا بڑے بڑے محدثین نے کہ سب سے پہلے اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے طے کیے، تو انہوں نے طے کیے تھے اور ان کے شاگردوں نے ان کی کتابوں کو محفوظ کیا.
چار مسلک ہیں، اگر کوئی بھی مسلمان کسی مسلک کو فالو کر رہا ہے مگر اگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ آ گیا اور وہ یہ کسی اور مسلک کی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، مطلب اس کو اس میں آسانی کرتی ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ جیسے اگر وہ کسی ایک مسلک کو فالو کر رہا ہے مگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ آیا
دیکھیں اس کے ہیں دو حصے. ایک حصے کو کہتے ہیں تقلید اور ایک کو کہتے ہیں تقلید شخصی. تقلید کا یہ مطلب ہے کہ جو عام بندے ہیں نا ان کو اپنے بڑوں کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں بتائے ہوئے اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو یعنی اس وقت امت میں اگر چار آئمہ کی اقتدا ہو رہی ہے تو چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک کی کرنی چاہیے. اس کو تقلید مطلق کہتے ہیں. یہ ہم میں سے ہر بندے کے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا تم ان کے راستے پہ چلو. یہ حکم ہے وَتَّبِعْ کا. تو وَتَّبِعْ کے الفاظ پر علماء نے لکھا کہ یہ اب ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. تو تقلید مطلق تو فرض ہے. رہ گئی تقلید شخصی. تقلید شخصی کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے ایک ہی امام کی ہر بات کو ماننا. بات سمجھ آ گئی نا؟ دوسرے کی بات کو نہ لینا. یہ واجب ہے. یہ کیسے واجب ہوئی؟ شروع میں یہ ٹاپک ہم صبح پڑھیں گے لیکن چونکہ آپ نے پوچھ لیا تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ بتانا چاہ رہا ہوں. شروع میں جب آئمہ کے چاروں مذاہب سامنے آئے تو اس وقت کے جو قاضی حضرات تھے وہ تقلید تو کرتے تھے مگر تقلید شخصی نہیں کیا کرتے تھے. ان کو دلائل میں یہ بات وزنی نظر آتی تو وہ یہ قبول کر لیتے، یہ وزنی نظر آتی تو یہ قبول کر لیتے، یہ وزنی نظر آتی تو یہ قبول کر لیتے، مگر کسی نہ کسی کا قول لے لیتے تھے، اپنی مرضی نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی کا قول لے لیتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا جو حکمران تھے وقت کے، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، بھئی یہ قاضی صاحب تو سخت ہیں، ہماری تو سنتے ہی نہیں، تو بندہ کوئی ایسا بٹھاؤ جو ہماری بھی بات مان لیا کرے. اب سلیکشن تو انہوں نے کرنی ہوتی تھی نا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ ایسے بندے ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ جو ان کی لحاظ کرنے والے ہوں وقت کے ساتھ ساتھ. چنانچہ جب اس قسم کے قاضی بننے لگ گئے لوگ، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ اگر کوئی حاکم کا فیوریٹ بندہ ہے اور اس کے لیے حکم سنانا ہے، تو چاروں مذاہب میں سے جو سب سے نرم سزا ہے نا کسی کی، اس پر فتویٰ دے دیتے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو حاکم کا مخالف ہے اور حاکم کہتا ہے جی ان کو دبا دو، تو وہ چاروں میں سے ڈھونڈتے جس نے سب سے سخت سزا دی ہوتی، وہ اس کو سزا دے دیتے. اب دیکھنے میں تو وہ کسی نہ کسی کا قول لے رہے تھے نا، مگر ہو کیا رہا تھا؟ وہ منشأ خداوندی پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، منشأ حاکم پہ عمل ہو رہا تھا. تو جب امت کے مختلف آئمہ نے اور وقت کے نیک لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اس طرح تو شریعت جو ہے یہ تماشا بن جائے گی، ان حضرات کے پاس اگر چوائس رہا تو یہ تو کل کو اللہ کی مرضی چلانے کی بجائے اپنے نفس کی مرضی چلائیں گے، فیوریٹ لوگوں کو کچھ کہا کریں گے، جو فیوریٹ ہوں گے ہر آسانی ہوگی، جو دشمن ہوں گے ہر تنگی ہوگی، تو ان لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، ان کو تو کچھ اور ملے گا. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ چوائس اس قاضی کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے، تاکہ یہ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کو کہنا چاہیے بھائی تو ان چاروں میں سے ایک کا فیصلہ کر لے، یہ تیرا چوائس ہے. جب کر لے پھر اب سارے فتوے اسی کے مطابق دے، تاکہ جس کو بھی ملے حکم وہ اس منشأ خداوندی کے مطابق. تو جب امت کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے، اس کو کہتے ہیں اجماع امت، یعنی امت کے ایک وقت کے تمام فقہا علماء کا ایک بات پر متفق ہو جانا. جب یہ متفق ہو گئے تو اجماع امت کی وجہ سے تقلید شخصی سب کے اوپر واجب ہو گئی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک یہ دین ہمارے پاس محفوظ چلا رہا ہے. اگر یہ تقلید شخصی واجب اس وقت علماء قرار نہ دیتے، تو آج حکماء نے جو وقت کے حکام تھے نا، انہوں نے پتہ نہیں دین کا کیا شکل بنا دی ہوتی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اکبر نے دین الہی شروع کر دیا تھا حضرت مجدد ثانی کے زمانے میں. اکبر بادشاہ تھا، اس نے ایک نیا ہی دین شروع کر دیا تھا، اور اس کے دین کی اگر کبھی آپ کو باتیں سنانے لگیں تو آپ حیرانی ہو جائیں گے. اور اسی میں یہ تھا کہ اس نے تعظیمی سجدے کا بھی جواز نکال لیا تھا. تو یہ تقلید شخصی کی جو رسی ان کے گلے میں ڈال دی گئی نا، اور ان کو پابند کر دیا گیا، تو لوگ پلے نہیں کر سکتے تھے شریعت کے ساتھ، تو شریعت محفوظ رہ گئی. ورنہ تو آج ایک فیصلہ ہوتا، کل دوسرا فیصلہ ہوتا، پرسو تیسرا فیصلہ ہوتا، مخالف آتا، او جی میں نے تو فلاں امام کے ساتھ ہے، اور فلاں امام کے ساتھ گیا اس کو سزا مل رہی ہوتی جو سب سے سخت ہوتی، اور جس کو نواز نہ ہوتا، او جی یہ تو کوئی سزا ہے ہی نہیں، فلاں امام کے مطابق چلو اس کو بری کر دینا چاہیے. تو پھر دین میں انصاف نہ ملتا، لوگوں کی اپنی نفسانی خواہشات کے فیصلے مل رہے ہوتے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس دین کی حفاظت کرنی ہے اور قیامت تک پہنچانا ہے، تو امت کے علماء کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ نہیں، اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے بندے کے ہاتھ میں یہ چوائس نہیں ہونے چاہیے، یہ چابی اگر اس کو دے دی تو یہ تو دروازہ کھولے گا تو دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دے گا، لہذا اس کو پابند کر دو کہ یہ خود اپنی مرضی نہ کرے. ہاں آئمہ نے جو احکام بتا دیے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرتا ہے وہ چوائس اس کا، مگر جس کی اقتدا ایک دفعہ شروع کر دیتا ہے پھر ساری زندگی اسی کی اقتدا کرتا رہے. یوں تقلید شخصی شروع ہو گئی، تو امت میں چار آئمہ کی پھر اس طرح آ گئی. جی وہ جو آئمہ نے جو مسائل ڈھونڈے تھے نا، تو انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا تھا آسانی ڈھونڈنے والے، وہ اتنے جاہل اور بے علم نہیں تھے کہ ان کو اس حدیث کا پتہ نہ ہو، اور آج ہمیں اس کا پتہ ہے. تو انہوں نے جو مسائل استنباط کیے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام، انہوں نے آسانی کو سامنے رکھ کر مسائل اخذ ڈھونڈے ہیں. آج ہم جب ڈھونڈیں گے نا تو ہم آسانی کو نہیں ڈھونڈیں گے، ہم نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کے ڈھونڈیں گے، ہم تلاش کریں گے. تو ہم منشاء خداوندی کو تلاش کریں، اپنی نفس کی خواہش کو تلاش نہ کریں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم تو آسانی کو ڈھونڈتے ہیں، او بھائی وہ جو تدوین کرنے والے تھے، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، وہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ ان کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ دین میں آسانی کو سامنے رکھنا ہے. انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر ہی تدوین کی ہے پورے دین.
کیا کوئی شخص مقصد چینج کر سکتا ہے؟
جی ہاں، اگر علم کے دلائل کی بنیاد پر اس کا دل چاہتا ہے کہ بھئی اب تک میں اس مسلک پر رہا لیکن یہ مسلک میری نظر میں زیادہ بہتر ہے علمی دلائل کی وجہ سے، تو زندگی میں وہ اس کو ایک دفعہ چینج کر سکتا ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے، اس سے وہ کوئی کافر نہیں بن جائے گا. جیسے آج ہم نے پڑھا کہ ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شافعی مسلک کے تھے، ان کے ماموں شافعی تھے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے خصوصی شاگرد تھے، لیکن جب انہوں نے فقہ حنفی کی کتابیں پڑھی تو ان کے دلائل سے اس قدر ان کا دل مطمئن ہوا کہ وہ حنفی بن گئے. یہ تو اللہ کا فضل سمجھیں یا اللہ کا کرم سمجھیں کہ ہمارے امت کے ان حضرات کو اللہ تعالی نے یہ توفیق دی کہ جنہوں نے اس وقت اجماع کر لیا ایک بات کے اوپر، اور دین محفوظ اس وقت چلایا کہ کسی کے پاس چابی نہیں تھی اس میں پلے کرنے کی، ورنہ تو پلے کرنے کے اتنے طریقے تھے کہ نہ پوچھئے. اگر تو تفردات پہ چلے جائیں نا جی کہ فلاں امام نے یہ کال دیا فلاں، تو پتہ نہیں کیسے کیسے کال نکلتے چلے آئیں گے، پھر تو ایک کھیل تماشا ہی بنتا چلا جائے گا. اس لیے تقلید شخصی جو ہے یہ واجب ہو گئی ہر بندے کے اوپر. ویسے عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ عامی کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد میں جس طرح کے علماء ملتے ہوں اور جس طرح کا ماحول ہو، وہ اسی امام کے پیچھے چلے تاکہ اس کے لیے زندگی گزارنے میں، مسائل کے معلوم کرنے میں آسانی ہو.
آس پاس کے علاقے جہاں علماء ملتے ہو، آج کے زمانے میں اسے لوگ کافی ٹریول کرتے ہیں یا ایک جگہ ایک ملک سے دوسرے ملک، تو کہیں پہ کافی مذہب اور مسئلہ کو فالو کرتے ہیں، تو کیا وہ بار بار اپنے مذہب کو تبدیل کرے یا پھر یہ کہ
آج کل تو علماء ہر مسلک کے ہر جگہ موجود ہیں؟ ہاں ہر جگہ موجود ہیں. تو اس لیے جو جس مسلک کو بچپن سے شروع سے اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر ساری زندگی گزار سکتا ہے. اور الحمدللہ اب تو میٹ مفتی، آسک مفتی، ماشاء اللہ تو آج ہم نے تدوین فقہ کے بارے میں پڑھا کہ فقہ کیسے مذہب بنی، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 40 حضرات ایسے تھے جو وقت کے بڑے بڑے محدث تھے، مفسر تھے، تقویٰ کے پہاڑ تھے، ادب اور عربیت کے ماہر تھے، کثیر الحدیث عالم تھے. وہ 40 حضرات مل کر مختلف مسائل کو آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے، اپنے اپنے دلائل دیتے تھے، کبھی 3 دن، کبھی 5 دن، کبھی ایک ایک مہینہ ایک ایک مسئلے پر بحث رہتی تھی، اور جب سب متفق ہو جاتے تھے تو پھر اس مسئلے کو لکھ لیا جاتا تھا. 30 سال کے اندر جا کر پھر انہوں نے یہ سارا کام مکمل کیا. تو جب اصول فقہ طے ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی تو ان کے شاگرد جو تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کام کو آگے اسی طرح جاری رکھا. تو امت کے پھر اس وقت کے آئمہ اسی کام کے اوپر، پھر پہلی منزل تھی مجتہد فی الشرع، دوسرے تھے مجتہد فی المذہب، انہوں نے اس کام کو جاری رکھا. پھر جب کئی 100 سال یہ کام چلتا رہا تو بالآخر ایک نئی منزل کے لوگ آئے جن کو کہا گیا مجتہد فی المسائل، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے پھر انہی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کی تخریج کی. تو پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، بالآخر پھر اس کے بعد اصحاب التخریج آئے اور اس کے بعد اصحاب التمییز آئے، انہوں نے ان میں سے جزیات نکالی. اور تو یہ چھ منزلیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے تدوین فقہ کی منازل. ٹوٹل اس میں 1000 سال لگے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امت کے کروڑوں علماء نے 1000 سال اس پر محنت کی اور پھر جا کر یہ فقہ کامل مکمل ہوئی. تو جب ہم فقہ حنفی کی بات کرتے ہیں نا، اس فقہ حنفی کے پیچھے کروڑوں انسانوں کی 1000 سال کی محنت موجود ہے. اس میں کتنے کتنے باخدا، تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری پوری زندگیاں دین کی خدمت میں، علم کی خدمت میں لگائی ہوں گی. تو ان کی محنتوں کا نچوڑ ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا جی کہ ہم فقہ حنفی پہ بات کر رہے ہیں، تو ہم کسی شخصی فقہ کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم ایک شورائی فقہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک جماعت نے اس کو بنایا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے حدیث پاک میں حفاظت حدیث، کتابت حدیث کے بارے میں کچھ پڑھا. انشاءاللہ صبح ہم جو ٹاپک ہمارے بھائی پوچھ رہے تھے وہ ہوگا ہمارا تقلید اور شخصی تقلید، کہ یہ کیا ہے. ہم انشاءاللہ اس کے حدیث سے، قرآن سے جو دلائل ہوں گے تو انشاءاللہ صبح ہم اس کریں. جزاکم اللہ خیر.
جس سے اجماع کی بات کی آپ نے، آج کے حساب سے کوئی مسئلہ آئے گا اس میں اجماع کا یا اجتہاد کا موقع بھی ہے؟
وہ تو قیامت تک رہے گا.
تو اب وہ کون فیصلہ کرے گا، کون اجتہاد کرے گا، کیسے اجتہاد؟
آج کے وقت کے جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں اگر وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر، تو امت کا اجماع تو اب بھی ہے نا جی، اس کا دروازہ بند تو نہیں نہ ہوا.